بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 12 ربیع الاول 1434 ہجری بمطابق 25 جنوری 2013 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاکف سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی کون کے موضوع پر خطاب فرمایا، سماعت فرمائیے.
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. آج 12 ربیع الاول ہے اور یقینا توقعات سب کی ہوں گی اور ہونی چاہیے کہ آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی سیرت اور آپ کے مقام و مرتبے کے حوالے سے ہی گفتگو ہو. پچھلے دن میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے سورہ حج کے آخری رکوع کا مطالعہ شروع کیا تھا اور وہ ابھی نامکمل تھا، اور میں نے عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ آئندہ اس کا بیان جاری رہے گا، لیکن اس کو پھر میں مؤخر کر رہا ہوں آئندہ جمعے تک کے لیے. اور بیچ میں یہ موقع ایسا ہے کہ لوگ چونکہ ذہنن بھی حاضر ہوتے ہیں اور توقع رکھتے ہیں، اگرچہ 12 ربیع الاول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت ہے یا 9 ربیع الاول ہے، اس میں بھی اختلاف ہے. الرحیق المختوم جو سیرت کے موضوع پر اس دور میں بہت آتھینٹک کتاب سمجھی جاتی ہے، ان کے جو مؤلف اور مصنف ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری، وہ سمجھتے ہیں کہ 9 ربیع الاول ہے ان کی تحقیق کے مطابق، لیکن اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. یہ وہ دن ہے کہ جب سیرت پر جلسے بھی ہوتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت کا اظہار کیا جاتا ہے. آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کیا تھا، اس کو میں اور آپ تو ہرگز جان ہی نہیں سکتے، کما حقہ اس کا ادراک نہیں کر سکتے کہ اے سچ آپ کا مقام و مرتبہ کیا تھا. سیدھی سی بات ہے کہ مقام و مرتبہ کا تعین کرنے کے لیے ایک خاص لیول چاہیے ہوتا ہے. جو نقاد ہوتے ہیں اور جو بڑے بڑے ادیب ہوتے ہیں ان کے بارے میں رائے دیتے ہیں کہ ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے، تو وہ نقاد خود ایک بہت اونچے پائے کے ادیب اور مصنف ہوتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ، آپ کی شان اتنی بلند ہے، جس پر شیخ سعدی کے وہ الفاظ وہ ایک درجے میں حرف آخر ہے کہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان قوله بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بعد اس کائنات میں سب سے زیادہ قابل احترام ہستی، بلند مرتبت ہستی اگر کوئی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جملہ مخلوقات میں آپ کا وہ مقام ہے. غالب نے اسی حوالے سے کہا، غالب ثنائے خواجہ بیزداں گداشتیں، کان ذات پاک مرتبہ دان محمد است، کہ جو ہمارے خواجہ ہیں، ہمارے آقا ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ثنا، ان کا مقام و مرتبہ یہ ہم نے اللہ پر چھوڑ دیا ہے کہ وہی صحیح جانتا ہے. کان ذات پاک اس لیے کہ وہ ذات پاک ہے مرتبہ دان محمد است، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے سے آگاہ ہے، اور کسی کا یہ مقام ہی نہیں ہے کہ وہ اس کے بارے میں کوئی حتمی بات کہہ سکے. قرآن مجید میں آپ کو رحمت للعالمین قرار دیا گیا ہے، بہت اونچی بات ہے. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. آپ کی شان میں مختلف مقامات پر ذات پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو بیان کرنے والی وہ ہے، اس سے ہم کچھ سمجھ سکتے ہیں، وہاں سے رہنمائی لے سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات جو اس موقع پر بڑی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ تو بہت بلند ہے، اور ہماری ان کے ساتھ نسبت جو ہے وہ بڑی برکت والی نسبت ہے. لیکن کیا صرف آپ کی شان میں قصیدے کہنے سے ہماری ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے اور ہم حق ادا کر دیتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا اور آپ کی رسالت کا؟ اس حوالے سے قرآن کیا رہنمائی کر رہا ہے؟ ہم میں سے ہر شخص کی خواہش یہ ہوگی اور ہونی چاہیے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بن جائے. اللہ کی نگاہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی شمار ہو جائے. امتی تو بہت ہیں، سچے امتی کون ہیں؟ ایمان کا دعویٰ کرنے والے بھی بہت ہیں. ایک طبقہ وہ بھی تھا جس کے بارے میں سورہ منافقون کے ابتدا میں فرمایا گیا کہ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله. اے نبی، جب یہ منافقین آپ کے پاس آتے ہیں تو قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، زبان سے تو قسمیں کھا رہے ہیں. واللہ يعلم انك لرسول، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، بھیجنے والا وہ ہے، رسالت کا منصب اس نے عطا کیا، اس سے بڑھ کر کون جانتا ہوگا. لیکن آگے تبصرہ سنیے، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتا کہ یہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں، زبان سے کہتے ہیں، دل میں ان کے یہ بات نہیں ہے، دل سے آپ کو رسول تسلیم نہیں کرتے، ان کے طور اتوار بتا رہے ہیں، یہ تو آپ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، یہ اسلام دشمنوں کے ساتھ ملے ہوئے، یہ تو کسی اور کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، اور قسمیں کھا کر آ کے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول، ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، جھوٹے. چنانچہ ہم میں سے ہر ایک کا مسئلہ یہ ہونا چاہیے کہ میری نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ درست ہو، اور اللہ کے ہاں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی شمار ہو جاؤں. اس نے یہ تو ہم پر بڑا احسان کر دیا کہ اس کی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا کر دیا، یہ بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے. اسی امت کو خیر امت کہا گیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس. لیکن اسی امت میں ایسے لوگ بھی تھے جن کے بارے میں سورہ منافقون میں یہ الفاظ کہے جا رہے ہیں. اور اگر آپ وہ کردار دیکھیں جو منافقین کا تھا تو آج تو بہت عام نظر آ رہا ہے. وہ اللہ کے دین کی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں ملا ہے، اس کی جڑیں کاٹنے والے کون ہیں؟ جو زبان سے ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں، اللہ کے سب سے بڑے دشمنوں کے ساتھ مفاہمت ہی نہیں، ان کے فرنٹ لائن الائی بننے والے کون ہیں؟ زبان سے دعویٰ ہے کہ ہم اور اس کے لیے جو ہے وہ بڑے سے بڑے دعوی آپ ان سے سن لیجیے. تو سچا امتی کون ہے یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اور بلکہ ہمیں اس کے بارے میں فکر ہونی چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. تو قرآن مجید کا یہ مقام میں نے منتخب کیا جس میں ایک طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض خصوصی شانوں کا بھی تذکرہ ہے، اور اس کے ساتھ وہ لوگ کے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی ہیں، جن پر اللہ کی رحمت خصوصی جن کے لیے اللہ نے خاص کر دی ہے، ان کے اوصاف کا بھی تذکرہ ہے. تو یہاں ہمارے لیے دونوں طرح کی رہنمائی موجود ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ایسی شانیں جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑے اہتمام سے بیان فرمایا، اور پھر ان کا اتباع کرنے والے سچے پیروکار ان کے اوصاف بیان کیے. چنانچہ میں چاہوں گا کہ اس مختصر سے وقت میں ہم ان آیات کا مطالعہ کریں. یہ سورہ اعراف کی آیات ہیں، 156 سے لے کر اور 157 دو آیات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، لیکن ان کا ایک پس منظر ہے وہ پہلے سمجھ لیجیے. سورہ اعراف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ بڑی تفصیل سے آیا، تقریباً 7-8 رکوع ہیں مسلسل، بہت مفصل انداز میں بہت سے واقعات آئے. تو پس منظر میں واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کے 70 افراد کو لے کر کوہ طور پر گئے تھے اجتماعی استغفار کے لیے. اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہاں جس واقعے کا تذکرہ ہے، کیونکہ اس سے پہلے حضرت موسیٰ کی قوم کے ہی کچھ لوگوں نے سامری کے بنائے ہوئے بچھڑے کو معبود بنا لیا اور اس کی پوجا شروع کر دی. اس واقعے کا ذکر سورہ بقرہ کے 6 رکوع میں موجود ہے، بالکل آغاز ہی میں. تو اس پر اور بھی بہت سے اقدامات کیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، جن لوگوں نے یہ حرکت کی تھی انہیں سخت سزا بھی دی گئی. پھر اجتماعی استغفار کے لیے قوم کے 70 سرکردہ افراد کو لے کر آپ کوہ طور پر تشریف لے گئے، اور وہاں بھی ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ استغفار وغیرہ کر کے جب فارغ ہوئے تو ان 70 افراد نے حضرت موسیٰ سے ایک مطالبہ کر دیا کہ ہمیں دکھاؤ وہ رب جس سے تم ہم کلام ہوتے ہو. ارن اللہ جہرتن، ہمارے رو برو ہم اس کو دیکھ سکیں، فیس ٹو فیس. اب یہ مطالبہ بھی ایسا تھا کہ جو بہت بڑی گستاخی پر مشتمل تھا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان سب پر سائقہ، ایک کڑک بھیجی، اور 70 کے 70 وہاں ہلاک ہو گئے تھے. وہی سورہ بقرہ میں تذکرہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی کہ پروردگار یہ ناسمجھ ہیں اور ان بے وقوفوں کی وجہ سے اتنی بڑی سزا نہ دیں ان کی بے وقوفی پر. اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا، اور پھر اس وقت اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے کچھ خصوصی دعائیں کی. انہیں دعاؤں میں سے یہ ہے کہ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، اے ہمارے رب ہمارے لیے اس دنیا میں حسنات، بھلائیاں، خیر لکھ دے، طے کر دے کہ ہماری امت، یہ جو امت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، بنی اسرائیل جو اپنی امت کے لیے دعا کر رہے ہیں، دنیا میں بھی ان کے لیے خیر ہو، بھلائیاں ہوں، ان کے حصے میں آئیں. وَفِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں بھی. انا ہدنا الیک، ہم اے اللہ تیری ہی جانب رجوع کرتے ہیں، تیرے ہی سامنے جو ہے وہ استغفار کرتے ہیں اور تیری ہی طرف متوجہ ہونے والے ہیں، لہذا ہماری یہ دعا قبول فرما. اب یہ وہ دعا ہے کہ جو ہم مسلمانوں کو بھی تلقین کی گئی ہے، لیکن الفاظ تھوڑے سے مختلف ہیں. آپ کے ذہن میں آ گئی ہوگی، مضمون ایک ہی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے پروردگار ہمیں اس دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما، حسنات، خیر، بھلائی، خوبی، اور آخرت میں بھی وہ بھی انجام بہترین ہو، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. اس پر اللہ نے فرمایا، قال عذابی اصیب بھی من اشاء، فرمایا کہ میرا عذاب جو ہے میں ڈالوں گا اس کو ان پر کہ جن پر چاہوں گا، یعنی جو اس عذاب کے مستحق ہوں گے وہ تو عذاب کی زد میں آئیں گے. ورحمتی وسعت کل شیء، اور میری رحمت جو ہے وہ ہر شے کو محیط ہے. سب کے لیے ہے، وہ عالم جنات کے لیے بھی ہے اور عالم ملائکہ کے لیے بھی ہے اور انسانوں کے لیے بھی ہے اور پرندوں اور حیوانات کے لیے بھی ہے. دو مخلوقات ہیں، ایک رحمت جو ہے رحمت عام، وہ سب کو محیط ہے. اسی کے حوالے سے وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے اور ان میں سے 1 ساری مخلوقات پہ تقسیم کر دیا. اب مخلوقات میں بھی جو ایک دوسرے سے محبت اور ایک دوسرے کے لیے جو نرمی ہے، وہ اسی رحمت کا ظہور ہے، جس میں سب سے بڑا جو مظہر ہے وہ ماں کی مامتا ہے یا باپ کی شفقت ہے. اور یہ وہ چیز ہے کہ ماں کی مامتا کا معاملہ حیوانات میں، درندوں میں بھی ہے. یہ اس رحمت کا ایک تھوڑا سا پرتو ہے. ورحمتی وسعت کل شیء فسأكتبها للذین یتقون ویؤتون الزکاۃ، اور میں لکھ لوں گا اپنی رحمت خاص ان لوگوں کے لیے. ایک تو رحمت عام ہے سب کے لیے، اور جس رحمت کی تم دعا کر رہے ہو خاص رحمت، وہ میں اس کو لکھ رکھوں گا ان لوگوں کے لیے کہ جو تقوی اختیار کریں گے، تقوی کی زندگی گزاریں گے، اللہ کی نافرمانی، اللہ اور رسولوں کی نافرمانی سے بچیں گے، حرام سے، گناہ سے گریز کریں گے، اجتناب کریں گے. ویوتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ بھی ادا کریں گے. گویا ایک طرف حقوق اللہ پورے کریں گے، دوسری طرف حقوق العباد بھی. والذین هم بآیاتنا یؤمنون، اور وہ کہ جو ہماری آیات پر ایمان لانے والے ہوں گے. اب اس کو مزید کھولا اگلی آیت میں کہ اس کے اصل مصداق کون ہے، جو تقوی اختیار کریں گے، جو زکات ادا کریں گے، اور جو ہماری آیات پر ایمان لانے والے ہوں گے، جن کے لیے رحمت خاص ہے، اس کا اصل مصداق کون ہے؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ کہ جو اتباع کریں گے رسول نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کا. رحمت خاص ان کے لیے، آخری نبی اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے کہ آگے الفاظ آ رہے ہیں، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جن کا وہ ذکر پائیں گے لکھا ہوا تورات اور انجیل میں. یعنی اس تمام رسول گویا کہ ان کی خوشخبری دیتے ہوئے آئے. اور جو کہا جاتا ہے کہ پورے کائنات کو جن کا انتظار تھا، ہر آسمانی کتاب میں جن کا ذکر ہے، یہ وہ ہیں رسول نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم. اب رسول نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ شانوں کا تذکرہ ہے، وہ کیا کریں گے؟ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، معروف کا حکم دیں گے اور منکرات سے روکیں گے، منع کریں گے. ویسے تو ہر نبی اور رسول یہ کام کرتا ہے، اس امت کے بھی ذمے ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہارا بھی فریضہ ہے. تو خاص بات کیا ہے؟ خاص بات یہ ہے کہ معروف اور منکر کے تصورات ہمیشہ دنیا میں، یہ اس میں کنٹروورسی رہی ہے. خاص طور پر جو فلسفے کے میدان کے لوگ ہیں، علم الاخلاق، انہیں معلوم ہے کہ بے شمار مختلف ویوز ہیں، نظریات ہیں، کس کو ہم خیر کہیں، کس کو ہم شر کہیں، کس کو اچھا کہیں، کس کو برا کہیں، واٹ از گڈ، ورچو کیا ہے. یہ جو آپ کے علم میں ہوگا کہ فلسفے کے جو بنیادی موضوعات ہیں ان میں انتہائی اہم جو ہے وہ اخلاقیات ہے، ایتھکس. جڑ بنیاد کیا ہے؟ ایک شخص جو ہے سچ بولے تو کیوں بولے، اور یہ کہ اخلاقی قدریں کوئی ہمیشہ کے لیے ہیں یا نہیں ہیں، یہ تو بدلتی رہتی ہیں، ہم دیکھتے ہیں ہر زمانے میں کچھ اور ہیں. تو کس کی اخلاقی قدریں جو ہیں وہ ہمارے لیے حجت ہیں، دلیل ہیں، اتھارٹی کس کے پاس ہے؟ اس دور کے فلسفوں میں جو سب سے مقبول فلسفہ ہے وہ آپ سنیں تو آپ سب پیٹ لیں گے، کہ انسان جب عقل پر سارا دار و مدار کر کے اور اپنے لیے کوئی ضابطہ حیات بناتا ہے تو وہ کس پستی میں جاتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ ہیڈونزم. ہر شخص کے لیے وہ چیز خیر ہے جو اسے فائدہ دے، بلکہ فائدہ سے بھی زیادہ جو اس کے لیے مسرت اور لذت کا باعث ہو. ہیڈونزم، وہ ہر شخص کا تصور خیر الگ ہے. آپ کسی کو تکلیف دے کر مسرت محسوس کر رہے ہیں تو آپ حق بجانب ہیں. سیڈس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، دوسروں کو تکلیف دے کر انہیں مسرت ہوتی ہے، تو وہ تو نیک کام کر رہا ہے اگر اس اصول کو مان لیا جائے. اس سے زیادہ بےہودہ اور بھونڈا اصول کوئی نہیں ہو سکتا. جب آپ مادہ پرستی کی طرف آئیں گے تو اس کا منطقی نتیجہ یہ پستی ہے، یہ گراوٹ ہے. تو اصل اصول کیا ہے؟ کیا خیر ہے، کیا شر ہے؟ عورت کو جو ہے وہ مستور ہونا چاہیے یا مکشوف ہونا چاہیے؟ لفظ میں نے بھاری بول دی. مستور کا مطلب ہے کہ اس کو پردے میں ہونا چاہیے، مکشوف کے اس کو عریاں کر دیا جائے، بے لباس کر دیا جائے. کون بتائے گا؟ آج کل کے اعتبار سے ویلیو تو یہ ہے کہ جو عورت بولڈ ہو، بے باک ہو، جس میں شرم و حیا نام کو نہ ہو، وہ رول ماڈل ہے. تو کیا ہے خیر اور شر کے آخری اصول کیا ہیں؟ کچھ چیزیں یہ بھی تھی، جیسے مولانا روم کہتے ہیں، ان کا فارسی کا شعر ہے جس کا حاصل یہ ہے: مصلحت در دین ما جنگو شکو، مصلحت در دین عیسیٰ غاروں کو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے نزدیک سب سے بڑی خیر اور خوبی اور نیکی یہ ہے کہ وہ غار میں، کھو میں جا کر بس اللہ سے لو لگائیں. ہمارے دین میں سب سے بڑا خیر کیا ہے؟ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ. اللہ تو پسند کرتا ہے ان کو کہ جو جنگ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں. صفن کا انہم بنیان مرصوص. تو الٹیمیٹلی خیر اور شر کا فیصلہ، آخری فیصلہ قیامت تک کے لیے تعین، وہ کریں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جس کو آپ نے کہہ دیا یہ خیر ہے وہ خیر، جس کو آپ نے شر قرار دے دیا وہ شر. آگے فرمایا: وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. ان کی ایک اور شان یہ ہوگی کہ ہر طیب اور پاکیزہ چیز کو وہ حلال قرار دیں گے اور ہر ناپاک اور نقصان دہ شے کو، خبیث شے کو حرام قرار دیں گے. حلال حرام کا مسئلہ بھی چل رہا ہے. یہود کے ہاں سمجھا جاتا تھا کہ اونٹ کا گوشت جو ہے وہ حرام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہود کے علماء نے تنقید کی کہ ہمارے ہاں تو اونٹ کا گوشت حرام ہے اور آپ لوگ مرغوب کو اس کو سمجھتے ہیں، اونٹ کا گوشت بھی اور اس کا دودھ بھی. تو کیا ہے پھر حلال حرام، آخری فیصلہ کیا ہے؟ اگرچہ وہاں قرآن نے جواب دے دیا کہ تورات میں کہیں نہیں لکھا کہ اونٹ کا گوشت حرام ہے. یہ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا اپنا مسئلہ تھا، انہوں نے اپنے بارے میں پابندی لگا دی تھی کہ میں اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ استعمال نہیں کروں گا. تو پھر بنی اسرائیل نے یہ سمجھ لیا کہ وہ حرام ہے. لیکن بہرحال مذاہب کے اندر بھی تھوڑا بہت فرق ہے. اور پھر یہ کہ آج تو دنیا ہر شے کو حلال کیے بیٹھی، غلیظ سے غلیظ شے کو بھی، خبیث سے خبیث شے کو بھی. فارس میں آپ چلے جائیں، وہ چیزیں جن کو دیکھ کر قے آتی ہے وہ بڑے مزے سے کھا رہے ہوتے ہیں. تو کس چیز کو، کیا چیز حلال ہے کیا حرام ہے؟ یہاں ایک بڑی خوبصورت بات جو سامنے آئی: ہر وہ چیز کے جو پاکیزہ اور طیب ہے، جو فی نفس ہی بھی پاک ہے اور انسان کے لیے بھی مفید ہے، اس کے مادی حوالے سے بھی اور روحانی اعتبار سے بھی، ان سب کو حلال قرار دیں گے. کوئی شے جو مفید ہو، طیب ہو، پاکیزہ ہو، بلا وجہ اس کو کوئی حرام قرار دے دے، ایک خیر سے محرومی ہو جاتی ہے. آپ ہر ایسی چیز کو جس میں انسانوں کے لیے فائدہ ہے اور جو طیب اور پاکیزہ ہے، اس کو حلال قرار دیں گے. گویا جس چیز کو آپ نے حلال قرار دیا وہی اصل میں طیب اور پاکیزہ ہے، اسی میں انسان کے لیے مادی اور روحانی فوائد ہیں. اور ہر وہ شے جو اس کے برعکس ہے، جو خبیث ہے اپنی ذات کے اعتبار سے، فی نفس ہی، یا یہ کہ انسانوں کے لیے اس کے اندر روحانی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے برائی کا پہلو ہے، ان کو حرام قرار دے. اگلی شان، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور وہ طوق جو ان کے گردنوں میں ہیں اور بوجھ جو ان کے کندھوں پر ہیں، مختلف قسم کے نو انسانی کے کندھوں پر ناروا بوجھ، گردنوں میں پڑے ہوئے غلامی کے مختلف طوق، ان سب سے نو انسانی کو آزادی دلانے کے لیے آئیں گے، ہٹا دیں گے ان بوجھوں کو. اب وہ کون کون سے طوق ہیں، ابھی اپنی جگہ ایک مستقل موضوع ہے. بعض نے یہ کہا کہ کچھ پچھلی امتوں میں بڑے کچھ سخت احکامات تھے جو بوجھ بن گئے تھے، اس امت میں وہ نرمی کر کے انسانوں کے لیے سہولت پیدا کی گئی. یہ ایک تعویل ہے، اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن اور اس کی ڈیپتھ میں جائیں تو نو انسانی کے گردنوں میں بہت سے طوق پڑے ہوئے ہیں، کچھ سیاسی طوق، کوئی مذہبی طوق، کوئی معاشرتی طوق جو ہم نے خود ڈالے ہوئے. مثال کے طور پر سیاسی اعتبار سے پوری دنیا میں ایک ہی نظام چلا آ رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک، وہ کیا تھا؟ بادشاہی، مونارکی. ایک فرد واحد جو ہے اور یا ایک فیملی ہے، اسے سارے حقوق حاصل ہیں اور عوام کے کوئی حقوق نہیں. عوام کی حیثیت غلاموں کی سی ہے، بادشاہ کل اختیار کا مالک. تو پوری نو انسانی جو ہے وہ بادشاہی کی غلامی کے اندر جکڑی ہوئی تھی. ذرا سی بات پر خوش ہو کر بادشاہ جو ہے وہ آپ کو سونے میں بھی تول سکتا ہے، اور ذرا سی بات پر ناراض ہو کے وہ آپ کی گردن بھی اڑا سکتا ہے. یہ تو اس کی مرضی اور موڈ کی بات ہے نا، وہ اختیار رکھتا ہے. یہ ایک ہی نظام تھا جو چلا آ رہا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس ملوکیت کے نظام سے آزادی دلا کر نو انسانی کو اسلام کے اصول عدل و حریت و مساوات جو ہے اس سے آشنا کیا، اور وہ نظام قائم کر کے دکھایا جس میں سب برابر ہیں، سیاسی اعتبار سے بھی برابر ہیں، معاشی اعتبار سے بھی برابر ہیں، معاشرتی اعتبار سے بھی برابر ہیں، کوئی اونچا نہیں کوئی نیچا نہیں. اب ایک ایک موضوع ایسا ہے کہ بات آگے کرنے کی بجائے اس کی تفصیل جو ہے اس کو بیان کرنے کو دل کرتا ہے. صحابہ کرام جب نکلے تھے اور بیک وقت دو سپر پاور سے ٹکرا گئے تھے، کیا مشن تھا؟ کیوں ان کے ساتھ جو ہے وہ جنگ مول لی تھی؟ پوچھا گیا تو جواب کیا ملا؟ انا قد ارسلنا، ہم بھیجے گئے ہیں، ہم ایک مشن پر ہیں. یہ رستم جو ہے اس نے سپہ سالار ایران نے سوال کیا تھا، اور غالباً حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ یا سعد بن ابی وقاص تھے، انہوں نے جواب دیا تھا، انا قد ارسلنا لنخرج الناس من ظلمات الجہالۃ الى نور الایمان ومن جور الملوک الى عدل الاسلام. ہم ایک مشن پر ہیں اور ہمیں بھیجا گیا اس کام کے لیے کہ لوگوں کو کفر اور شرک کے اندھیاروں سے نکال کر ایمان کی روشنی سے روشناس کریں، اور بادشاہوں کے ظلم سے نجات دلا کر اسلام کے نظام عادل کے تحت لے آئیں. یہ بنیادی مقصد، اللہ کا دین قائم ہو گیا تب ان کو عدل و انصاف ملا، تب ان کو ان کے حقوق ملے، تب انہیں معلوم ہوا کہ اچھا واقعی اس دنیا میں عادل بھی ہو سکتا ہے، انصاف بھی ہو سکتا ہے، امن و امان بھی ہو سکتا ہے، انسانی حقوق بھی مل سکتے ہیں. تبھی تو دیکھتے دیکھتے کروڑوں لوگ مسلمان ہو گئے تھے. صحابہ کرام نے کوئی تبلیغی جماعتیں نہیں بھیجی تھی، دین قائم کر کے دکھایا تھا، اور جب دین کی برکات سامنے آئی تو سب نے گواہی دی کہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی رحمت للعالمین ہے، اور آپ کا لایا ہوا نظام ہی سب سے بہتر اور سب سے عادلانہ نظام. پھر کوئی رکاوٹ نہیں ہوئی، نہ صرف یہ کہ انہوں نے فوراً اسلام کو قبول کیا، بلکہ ٹوٹلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی کلچر کو، ان کی زبان کو بھی اختیار کر لیا، ان علاقوں میں اپنی زبانیں چھوڑ دی. تو یہ ایک بہت بڑا بوجھ نو انسانی کے کندھے پر تھا جسے آزادی دلانے آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہ جو نظام لے کر آئے تھے وہ آج ہمارے 57 اسلامی ملکوں میں سے کسی ایک میں بھی قائم نہیں ہے، اور مختلف قسم کے بوجھ ہم نے پھر اپنے اوپر لادے ہوئے، بوجھ بھی اور غلاظتیں بھی. دوسرا بہت بڑا بوجھ وہ کیا ہے؟ وہ مذہب کے نام پر ہوتا ہے. ہمیشہ مذہب میں جو بھی لیڈنگ پرسنالٹیز ہوتی ہیں وہ عوام سے جو ہے وہ بھتہ وصول کرتے ہیں مذہب کے نام پر. تم براہ راست اللہ سے جو ہے وہ دعا نہیں کر سکتے، لو نہیں لگا سکتے، پہلے ہمیں پیش کرو، ہماری مٹھی گرم کرو، ہمیں نذرانے دو، ہم تمہاری بات وہاں پہنچائیں گے. تم بہت گناہگار ہو، بہت پست ہو، اسفل سافلین میں سے ہو، کہیں پنڈت ہیں، کہیں پروہت ہیں، کہیں پادری ہیں، اور کہیں پیر یہ کام کر رہے ہیں. لیکن پوری دنیا میں اقبال نے کہا نا، مانگنے والا گدا ہے، فقیر ہے، صدقہ مانگے یا خراج. کوئی صدقے کے نام کے اوپر انسان کے جو ہے وہ ایکسپلائٹیشن کر رہا ہے، کوئی خراج کے نام پر جو ہے بادشاہ جو ہے خراج لے کر ان کا خون پسینے کی کمائی جو ہے وہ ہڑپ کر رہے ہیں، اور کوئی صدقہ مانگ کے نام پر یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اس بوجھ کو بھی ختم کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جسے اقبال نے کہا نا، کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہیں پردے، پیرانے کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو. یہاں تو یہ کہ اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، جب میرے بندے اے نبی آپ سے میرے بارے میں پوچھیں بتا دیجئے میں بالکل قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں، قبول کرتا ہوں، جب اور جہاں چاہے پکارے. لیکن آپ نے دیکھا وہ جو توق نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتار کے گئے تھے ہم نے، وہ پھر اپنے اوپر لاد لیے، اس میدان میں بھی لاد لی. تیسرا ایک اور بہت بڑا بوجھ معاشرتی لیول پر آتا ہے، معاشرتی رسومات. کوئی شخص پیدا ہوا ہے، کسی کی شادی ہے، کوئی مر گیا ہے، اب کچھ رسومات تو کرنی ہیں. اور جو امیر طبقہ ہوتا ہے وہ اس موقع پر ایسے ایسی رسومات لے کر آتا ہے جو اس میں بے شمار خرچ ہیں، وہ آگے سے آگے بڑھ رہا ہے. ایک عام آدمی کو بھی فالو کرنا پڑتا ہے، وہ پیس میکر ہوتے ہیں اور یہ پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں، اور اس کے اندر بھی مل جل کر جو ہے وہ سارا نقصان ہو رہا ہوتا ہے. مذہبی طبقہ بھی یہاں سے بہت کچھ فائدے اٹھاتا ہے، نام نہاد مذہبی طبقہ. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری ایسی رسومات ختم کر دی ہیں کہ جو انسانیت پر بوجھ تھی. شادی انتہائی سادہ اور آسان کام. اب ظاہر بات ہے کہ اس موضوع پہ میں اس وقت تو خطاب نہیں کر سکتا، لیکن اس مسجد میں تو بیسیوں نہیں سینکڑوں مرتبہ وہ خطابات ہو چکے ہیں، تو یقیناً آپ بھی شریک ہوئے ہوں گے. اتنا سادہ اور اتنا آسان ہے کہ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اسوہ رسول کو اختیار کرے تو لڑکی کے والد پر، لڑکی والے پر ایک پیسے کا بوجھ نہیں آتا، جو آج قیامت جیسا بوجھ بنا ہوا ہے. اسی طریقے سے کوئی مر گیا تو اب یہ رسم، وہ رسم، فنا رسم. آپ نے جو طریقہ بتایا کوئی بوجھ نہیں ہے. تجہیز و تکفین ہے، نماز جنازہ ہے، اور اس کے بعد اپنے اپنے طور پر جو دعا کرے کرے، کوئی رسم نہیں. آپ پوچھئے غریب گھرانے کا کوئی شخص مر جاتا ہے، ایک طرف تو اس کے بیچارے کی جدائی کا صدمہ، اور اوپر سے اس کو پتا ہے کہ اب سوئم بھی کرنا ہے، اور دسواں بھی کرنا ہے، اور ہفتہ بھی کرنا ہے، اور 40ویں تک تو خرچ ہی خرچ ہے. ایک جان عذاب میں آئی ہوتی ہے، اور پھر وہ قرض لے گا کیا کرے، اور پھر ساری عمر یا قرض اتارتا رہے گا، یا وہ بوجھ اتارنے کے لیے کرپشن کرے گا، کہیں تو ہاتھ مارے گا، قرض کا تنگ کریں گے، سر پہ سوار ہو جائیں گے. اس کی کیپیسٹی کہاں ہے کہ یہ سارے خرچے برداشت کر سکے؟ ہاں ایک خاص مذہبی طبقہ ہے، اس کی موج ہو جاتی ہے، یہاں مرگ ہوئی اس کی عید ہو گئی، وہ وہی جو سوار ہے انسان کے گردنوں پر خون چوسنے والا. ان سارے بوجھوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات دی تھی، آپ رحمت للعالمین بن کر آئے تھے، اور آج ہم نے طے کیا ہوا ہے کہ ہم آپ کی رحمت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھائیں گے، ہمیں یہ سارے بوجھ واپس ہم نے ڈال دیا. یہ ہے المیہ، اور خوش ہو جاتے ہیں اس قسم کے کام کر کے جو اسلام کے مزاج سے ہی ہم آہنگ نہیں رکھتے. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے عاشق تھے صحابہ کرام جن کی سرٹیفیکیشن قرآن نے دی. وہ آپ کی جماعت محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا وہ اللہ سے راضی ہو گئے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت کے لیے کیا انداز اختیار کرتے تھے؟ رہنمائی تو ہمیں وہاں سے لینی ہے. اور ہم کیا کر رہے ہیں آج؟ گریبانوں میں جا کے یہ جھوٹا انداز ہے. اصل میں کیوں کر رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی تو مانا، عشق دعوے ہیں، لیکن اس رستے پر نہیں چلنا. چلیں گے ہم ادھر کو، ہوا ہو جدھر کی، شیطانی اور ابلیسی راستہ جو ہے وہ معاشرت کا ہو، وہ معیشت کا ہو، وہ ہمیں قبول ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا راستہ ہمیں قبول نہیں ہے. لہذا اپنی گلٹ کو مٹانے کے لیے پھر اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں. کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ جو خادعون اللہ والذین آمنوا، یہ لوگ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور سچے اہل ایمان کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. وما یخدعون الا انفسهم، یہ نہیں دھوکہ دے رہا ہے مگر اپنے آپ کو. تو یہ ہے اصل بات کہ اصل دین کی طرف آؤ. وہ دین کیا تھا؟ وہ واقعی رحمت، سراپا رحمت، وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، کل نوع انسانی کے لیے. چنانچہ اس کے بعد اب وقت بھی کم رہ گیا، اگلی آیت کا تو ترجمہ ہی کرنا پڑے گا مجھے کہ کرنا کیا ہے پھر. یہ تو مقام و مرتبہ ہے، یہ آپ کی شانیں ہیں. سچا امتی کون ہے؟ فالذین آمنوا بہ، بس وہ لوگ کہ جو آپ پر ایمان لے آئیں، یعنی آپ کو اللہ کا سچا رسول مان لیں. اور یہ ماننا جو ہے صرف زبانی نہ ہو، قلبی ہو. اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب. اور جب قلبی یقین ہو جاتا ہے تو پھر عمل بتا رہا ہوتا ہے کہ واقعی یہ شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہے. جن کے بارے میں قرآن بار بار کہتا ہے اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اتباع کرو رسول کا، چلو ان کے پیچھے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں، شخصیت میں بہترین نمونہ ہے، رول ماڈل ہے. جب وہ یقین گہرا ہوگا تو ہم اس کی زندگی بتا رہی ہوگی کہ واقعی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی حیثیت سے اللہ کا رسول مانتا ہے جیسے قرآن نے کہا. اسی میں ایک چیز اور ایڈ کر لیجئے کہ صرف یہی نہیں کہ رسالت کو مان لیا، کیونکہ بعد میں اس رسالت ختم نبوت کے اندر جو ہیں وہ زڑانے ڈالنے والے بھی آ گئے، آپ کو اللہ کا آخری اور کامل نبی اور رسول مانے. اس لیے کہ قرآن مجید میں بھی اور احادیث میں بھی بہت صراحت کے ساتھ ہے، آپ آخری نبی صرف اس حیثیت میں نہیں ہے کہ ایک ترتیب چلی آ رہی تھی اور آخر میں آپ آ گئے، نہیں، آپ پر نبوت اور رسالت جو ہے وہ پایہ تکمیل کو پہنچ گئی. جو میکسیمم ہائٹ ہوتی تھی وہاں پہنچ گئی، بس اس کے بعد یہ دروازہ بند کر دیا گیا. اور پھر جو آخری ہدایت قرآن کی شکل میں ملی اسے محفوظ کر دیا، نہ صرف قرآن کو بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل، ایک ایک فعل کو محفوظ کیا اللہ نے. سنت اور حدیث کی دور کی شکل میں یہ سب چیزیں، ایک ایک چیز محفوظ ہے. آپ کا حلیہ، آپ کا آنا جانا، اٹھنے بیٹھنے کا انداز، کون سی شے ہے کہ جو تاریخی کتابوں میں محفوظ نہیں ہے؟ اور اس کی حفاظت کا جو سامان، جتنی محنت ہوئی ہے تاریخ انسانی میں، ایسی محنت کہیں اور نہیں. بہرحال یہ ہے ایمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ واقعی آخری رسول ہیں اور ہماری ہدایت کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، اور آپ کا اتباع اور آپ کی اطاعت ہم پر واجب. وعزروہ، اور جو ان کی حمایت کرے، اور اسی کے اندر ایک مفہوم ہے جو آپ کی عزت کرے، ادب کرے، تعظیم کرے. اور یہ اس حد تک ادب تعظیم الحمدللہ کہ ابھی مسلمانوں کے اندر یہ چیزیں، کوئی کوئی بدبخت ہوتا ہے جو اس سے انحراف کرے، ورنہ ہر مسلمان کے اندر جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ کی عقیدت، یہ چیزیں جو ہیں وہ راسخ ہیں. لیکن یہ کافی نہیں ہے. آگے فرمایا وَنَصَرُوهُ، اور اس نبی رسول امی کی مدد کریں، نصرت کریں. کس کام میں مدد کریں؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا اس کی تکمیل میں، جیسے کہ صحابہ کرام نے کی، آپ کے دست و بازو بنے، سب سے پہلے جزیرہ نما عرب پر اللہ کا دین قائم کیا. انقلابی مراحل سے گزرے ہیں، وہ مرحلہ بھی آیا کہ حکم تھا کفوا ایدیکم، ہاتھ بندے رکھو، تم پر پرسیکیوشن ہو، تعذیب ہو، تشدد ہو، تمہاری چمڑی ادھیڑ دی جائے، تمہیں آگ کوئلوں پر بھون دیا جائے، جوابی کاروائی نہیں کر سکتے، ہاتھ بندے رکھو، برداشت کرو. پھر اسی جد و جہد میں اس لیے کہ غلبہ دین مقصود تھا، جس کے لیے پھر آخر میں کہا کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ، اس لیے کہ وہ دین پوری نوع انسانی کے لیے رحمت بن کے آیا ہے، اور یہ سارے شیطان کے جو ہیں ایجنٹ، یہ اس رستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہیں. اب نوع انسانی کے لیے اس دنیا میں بھی ظلم ہے اور استحصال ہے، اور آخرت کے اعتبار سے بھی ان کی ناکامی کا سبب بن رہے ہیں. دین کو قائم کرنا تاکہ وہ رحمت للعالمین عام ہو جائے، اور ہوئی. لیکن آپ کی بعثت صرف عرب تک نہیں تھی، اور آپ کی بعثت صرف اپنے وقت کے لیے نہیں تھی، قیامت تک کے لیے آپ ہی کی بعثت اور آپ کی رسالت کا دور ہے. لہذا اس میں، اس مشن میں حضور کے دست و بازو بننا، وَنَصَرُوهُ، سچے امتی وہ ہیں جو اس مشن میں حضور کے دست و بازو بنے. اور آخری بات، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اس نور کا اتباع، پیروی، اس کو فالو کریں جو ان کے ساتھ نازل ہوا، یعنی آسمانی ہدایت، جس میں ایک ہدایت آسمانی ہدایت کتاب کی شکل میں، قرآن مجید کی شکل میں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو فرمودات ہیں دین کے حوالے سے، وہ سب کے سب اللہ کی طرف سے ہیں. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جو کچھ بھی آپ فرما رہے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وہی ہے. قرآن و سنت، اس کو فالو کریں. یہ ساری ہدایت کس لیے بھیجی ہے؟ عمل کرو. فخر سے تو ہم کہتے ہیں ہمارا دین وہ ہے جس میں ہر معاملے میں تفصیلی رہنمائی موجود ہے. کس لیے رہنمائی موجود ہے؟ صرف کتابوں میں لکھی رہے، یا لوگ اس کے اوپر تھیسس لکھیں اور پی ایچ ڈی کریں، یا کوئی اور ڈگری حاصل کریں؟ جن سے اللہ راضی ہوا تھا، انہوں نے ہر شے کو جو ہے وہ حرف آخر سمجھ کر بالکل پوری زندگی اس کے مطابق کر دی تھی. سال ہر سال سے شراب پینے والے بھی ایک حکم آیا اور بہا دیے، توڑ دیے بٹکے، اور دوبارہ اس طرح دیکھا بھی نہیں. تو وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، یہ ہدایت، یہ قرآن اور اس کی تشریح، یہ حدیث اور سنت، اس کو فالو کرنے والے، اس کے مطابق زندگی گزارنے والے، یہ ہیں جو حضور کے متبع ہیں، جن کے لیے وہ رحمت خاص اللہ نے لکھ دی. اولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہوں گے اصل میں کامیاب ہونے والے، مراد کو پہنچنے والے. اللہم ربنا اجعلنا منہم، پروردگار ہمیں ان میں شامل فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر.